تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 13ویں شب، اور آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، انشاءاللہ کئی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور ان کے معنی مفاہیم سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سورہ یوسف جو کہ پچھلے پارے یعنی 12ویں سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور جس کا کچھ خلاصہ ہم نے گزشتہ پروگرام، کل کے پروگرام میں ذکر کیا، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ آج ذکر کریں گے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا، اور وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، اور پھر قافلے والوں کے ساتھ آپ مصر کے بازاروں تک پہنچے، تو وہاں آپ کی خریداری ہوئی، تو عزیز مصر نے آپ کو خریدا، تو آپ عزیز مصر کے پھر گھر پہ رہنے لگے۔ یا رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ پر ایک تہمت لگی معاذ اللہ، تو اللہ پاک نے آپ پر لگنے والی تہمت کو دور اس طرح کیا ہے کہ گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ، کچھ مہینے کا بچہ تھا، اس سے گواہی دلوائی، اور اس وہ بچہ بول اٹھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور اس نے کلام کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر یہ عزیز مصر یعنی ان کے گھر پہ رہتے تھے، اور پھر وہاں سے ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو جیل تک پہنچا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں، یہاں بھی ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ جیل کے اندر ہی دو ایسے بادشاہ کے خاص غلام، وہ بھی جیل کے اندر آئے تھے کسی وجہ سے، انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، آپ نے ان کی تعبیریں بیان کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی تعبیر کرنے والے تھے۔ تو باہر آئے، تو باہر آئے جس کے لیے کہا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، وہ باہر نکل جائے گا، رہا ہو جائے گا، تو جہاں باہر آئے تو باہر بھی ایک عجیب ماحول دیکھا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا ہوا ہے، اور کتنے بڑے بڑے جو معبرین ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، ان کو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تعبیر بتاؤ، اور وہ تعبیر بتانے سے عاجز ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ذہنی خیالات ہیں یہ، اس لیے آپ کو خواب آ گئے۔ خیر، اس غلام نے، اس خادم نے کہا کہ مجھے جیل میں جانے دیجئے، میں وہاں سے ایک آدمی کو لے کر آتا ہوں جو اس تعبیر کو بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں جیل سے باہر آئے، اور آپ نے بادشاہ کے اس خواب پر ایک بہت بڑی پلاننگ والی آپ نے تعبیر بیان کی ہے کہ آئندہ آنے والے سال کیسے ہوں گے، اور بظاہر بادشاہ نے تو گائیں دیکھی تھیں اور وہ دوسری گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس طرح کے خواب کو دیکھا تھا، لیکن آپ نے اس کی پوری ایک تعبیر کی کہ 7 سال تم یہ کھیتی کرو، اور پھر اسے بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر آئندہ جب سب برس آئیں گے تو ہر طرف قحط ہی قحط ہوگا، اس میں وہ تمہیں کام آئے گی، اور یہ ایسی تعبیر نکلی کہ بادشاہ نے آپ کو ہی سپرد کر دیا، بلکہ آپ نے خود کہا کہ یہ ذمہ داری اگر مجھے دیتے ہیں تو میں اس زمین کے ان خزانوں کو بڑی اچھے طریقے سے میں جانتا بھی ہوں، اور اس کو محفوظ بھی رکھوں گا، تو یہ آپ کو یہ ذمہ داری ملی، اور سبحان اللہ، اتنی ایک طویل مشقت کے ساتھ آپ نے مصر کے اندر وہ کام کیا، اور کہ ہر طرف قحط ہی قحط ہے، اور آپ کے مصر کے اندر امن اور سکون کی ایسی کیفیت اور حالت ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نے پریشان نہیں ہونے دیا، اور ان کو وہ گندم، ان کو سب چیزیں وہ پہنچ رہی تھیں، اور یہی غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائی بھی دور سے مصر کا رخ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو اب یہاں پر سبحان اللہ ایک منصب پر ہیں، ایک بادشاہت پر ہیں، اور بھائیوں کو آپ نے دیکھا، اور دیکھتے ہی آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی نہ پہچان سکے مگر آپ نے انہیں ایک نظر میں ہی دیکھا اور انہیں آپ نے پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس تخت سلطنت پر آپ موجود تھے، اور بھائی آپ کو پہچان نہ سکے، ظاہر ہے ایک شہانہ آپ کا لباس اور انداز تھا، اور بھائیوں کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، وہ کہتے 40 سال گزر گئے، اب تو وہ کہیں انتقال ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہے، تو وہ پہچان نہ سکے، اور پوچھا کتنے بھائی ہو، کیا ہے، تو وہ سب بتانے لگے کہ ہم اتنے بھائی ہیں، 10 ہم ہیں، ایک بھائی والد کے پاس ہے، ایک بھائی ہمارا بہت پہلے جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا، تو والد اس کے غم میں بڑے روتے ہیں، اور وہ بھائی ایک جو روک کر رکھا ہے والد نے اپنے پاس، تو وہ بھی اسی لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں اب وہ دوسرا بھائی بھی وہ والد سے بچھڑ نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ساری گفتگو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو گندم وغیرہ غلہ دیا جائے، اور اپنے خادموں غلاموں سے کہا کہ ان کے جو درہم ہیں، ان کی جو رقم ہے، وہ انہی کی بوریوں میں ڈال دو، اور کہا کہ آئندہ تم اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ خلاصہ یہ کہ پھر یہ وہاں سے مصر سے نکلے، شام گئے، اور اپنے والد سے کہنے لگے اتنا اچھا بادشاہ، یہ سب چیزیں، اور یہ دیکھیں جب بوریاں کھولنی، پیسے بھی نکلے، دیکھو ہمارے پیسے بھی واپسی کر دیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آنا۔ اب یہاں سے وہ دوسرے بھائی کو لے کر جاتے ہیں۔ خیر، ایک طویل واقعہ یہ بھی ہے کہ یہاں آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس بھائی کو اپنے پاس رکھا، اور بقیہ یہ سب واپسی ہوئے ہیں۔ اب جب واپسی ہوئے تو پھر والد گرامی ایک پریشانی میں، اور آپ پھر رونے لگے کہ پہلے یوسف جو ہے وہ تم چھوڑ کر کہیں آ گئے، اب اس کے بھائی کو تم نے مصر چھوڑ دیا، تو یوں بھی آپ روتے رہے، اور کہا کہ تم تلاش کرو، وہ ضرور تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ یہ پھر آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر اپنی پریشانی کو اور یہ سب چیزوں کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ کر یہ عرض کی، اور کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں اور ہم پر کچھ صدقہ کر دیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہماری حالت کیفیت اب ایسی ہو چکی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اگر غور کیجئے، جن کے وہم و گمان میں ایسا نہیں تھا، لیکن اچانک یہ جملہ جب آپ کی زبان سے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور پکار اٹھے، قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تم یوسف ہو، کیا آپ یوسف ہی ہو؟ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی، یعنی وہ بنیامین بھائی جس کو روک لیا تھا۔ اللہ اکبر، اب ذرا ایک انداز دیکھیے غور کہ جس کے ساتھ بھائیوں نے اتنا کچھ کیا، کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ مصر کے بازاروں میں آئے، پھر جیل میں، پھر جیل سے باہر آئیں، اور یہ ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، ایک طویل عرصہ اسی پر گزرا ان کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ طویل عرصہ ہے کس پر گزرا۔ روایت میں بیان کیا کہ 80 برس اس میں گزر گئے، 80 سال حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی دوری میں، یعنی یہ رہے۔ تو جب طویل عرصہ آپ کا یہاں پر گزرا ہے، اور آپ اس وقت وہ بھائی سامنے کس کیفیت اور حالت میں کہ یہ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا تھا، اور آپ آج تو یہ یہاں پہ بادشاہت پہ ہیں، اور اس جو ہے وہ سلطنت کے تخت پر ہیں، لیکن آپ نے اتنی شفقت اپنے بھائیوں سے کی، لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کوئی کسی طرح کا بدلہ نہیں، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین۔ اب جب انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے لیے معافی ہے، اب اتنی خوشی ان کے دل میں داخل ہوئی ہے، اللہ اکبر، کسی طرح ہم جلدی شام پہنچے اور ابا حضور کو بتائیں، تو آپ نے پوچھا والد گرامی، تو کہا کہ وہ تو اتنا غم میں رو 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 کے ان کی آنکھوں کی بینائی وہ بڑی کمزور ہو گئی، یعنی آنکھوں کی بینائی بڑی کمزور ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا، اپنا ایک کرتا، ایک قمیص آپ نے اتار کے دیا، اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد گرامی باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، یاتی بصیرہ۔ اور ایسا ہی ہوا، فرتد بصیرہ، جب یہ لا کر کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس سے یہ بھی ناظرین کرام ایک معلوم ہوا، بات پتہ چلی کہ اللہ کے پیارے انبیاء کرام، پیارے نبیوں، پیارے بندوں کے استعمال کے کرتے میں یہ برکت ہے، اور یہ رب کی عطا سے من جانب اللہ ہے، اللہ پاک نے ہی شفا دینی ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ بیان فرما دیا، یہ قرآن میں واضح طور پر بیان ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ ان کا کرتا جب وہ لایا گیا اور ان کے چہرے پر ڈالا گیا، اس سے پہلے بھی وہ تقریباً 240 میل دور تھے، یعنی کافی دور تھے جو بیٹا لے کر آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، کہتے ہیں کہ جب اتنا دور ابھی قافلہ تھا نا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور آپ کے پوتوں نے کہا، ابا حضور، دادا حضور، اب آپ اتنی پرانی وہ محبت کی باتوں میں آپ یاد میں ہیں، تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ تو اب گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہے، انہوں نے سب بیٹوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور پھر بیٹے کا پیغام سنایا کہ سب آئیں، تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کا استقبال کیا، اور وہ ایک بڑا ایک جلوس عظیم الشان دیکھا کہ والد گرامی یہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ فرعون مصر ہے؟ کہا فرعون مصر نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف کا جلوس ہے، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کی فوج ہے، افراد ہیں، اور آپ آگے بڑھے۔ اب والد اور بیٹے اور والد کی ایک ملاقات، اور وہ بغل گیر ہونا، معانقہ کرنا، سبحان اللہ، ایک طویل عرصے بعد۔ پھر آپ نے 24 سال زندگی کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں گزارے، اور بڑے پرسکون ان کے پاس آپ نے 24 سال زندگی کے گزارے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو آپ کی تدفین آپ کے ہی والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ شام میں یکی گئی، اور پھر والد گرامی کے انتقال کے بعد 23 برس حضرت یوسف علیہ السلام آپ وہاں رہے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کو مصر میں ہی ایک دریا کے بیچ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے نکالا، اور اے والد گرامی کے ساتھ ہی شام کے اندر ان کے ان کے مزارات کے ساتھ ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ احسن القصص واقعہ ہے اور بڑی سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ کبھی اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں سے، بھائیوں سے دکھ تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں، صبر کرنا۔ یہ سورت پڑھ لیجئے، اس کا خلاصہ پڑھیں، اف اور درگزر والی بات اپنے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید آگے بھی اس پارے کا خلاصہ، اس میں چونکہ سورہ رعد بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، کچھ باتیں وہاں سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے کے اندر جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورۃ الرعد، یہ کہتے ہیں بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں رعد، اور اس میں اس گرج کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ رعد ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بادل پر معجن فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو نام سورہ رعد کا ہے۔ سورہ رعد میں کئی طرح کے مضامین، بطور خاص آخرت کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین ہر شے کو، چاہے کوئی اعلانیہ ہے یا چھپ کر کرتا ہے، بلند آواز سے ہے یا چھپ آہستہ آواز سے گئے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی سماعت اور قدرت کاملہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہی آسمانوں، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، دریا، کھیتی، مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگوں والے پھلوں کی پیدائش، ان کی تخلیق، اور زندگی، موت، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ ہی کی یکتاہی، اور اس کی قدرت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور پھر اعمال کی جزا ملنے پر دلائل بیّن طور پر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک آیت مبارکہ پر گفتگو کرتے ہیں، ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے، کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. یہاں پر جو بدلی والے فرشتوں کا ذکر ہے نا، اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایک حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں. رات والے آتے ہیں تو دن والے چلے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں تو رات والے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھے ناظرین اکرام، فرشتوں کی یہ تبدیلی ہے، یہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت ہوتی ہے. اس لیے ان دو نمازوں کی، ویسے نمازیں ساری فرض ہیں لیکن ان کی بطور خاص اہمیت بیان کی گئی. فجر والے جو ہوتے ہیں ان سے اب جو فجر میں آئے ہیں، تو جو پیچھے رات والے تھے فرشتے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا پھر آگے عصر کے بعد پھر وہ رات والے آ جاتے ہیں اور یہ دن والے چلے جاتے ہیں. تو اب اللہ ہر شے جانتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے تو یا اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپسی آئے تیرے بندے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فجر بھی پڑھ رہے تھے عصر بھی پڑھ رہے تھے. اب وہ فجر میں آئے تھے تو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا، عصر کے وقت ان کو جانا تھا تو بھی نماز پڑھتے دیکھا. اس لیے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، اور بطور خاص اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. ویسے ہر نماز کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہیں، یہ ایک اہمیت والی بات ہے، اس لیے بطور خاص ذکر کی ہے. نمازیں کوئی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص ان کا بھی اہتمام ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. مزید آگے بڑھتے ہیں اسی پارے کی، اور اس سورہ مبارکہ کے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرة الا متاع. ترجمہ، اور اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کرے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر سامان. یہاں یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ اللہ پاک کی مشیت ہے، مرضی ہے. رب نے جس کے لیے جو چاہا، اور یہ ہمارے حق میں بہتری وہی ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا. آدمی بعض کا تمنا تو کرتا ہے، لیکن جسے یہ پسند کرتا ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ برا ہو، اور جسے یہ برا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہو. تو جو رب نے مقدر کیا ہمیں اسی پر راضی رہنا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ رزق بندوں میں پھیلا دیتا، اتنا پھیلا دیتا، تو فساد ہو جاتا زمین میں، زمین میں فساد ہو جاتا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک مقدار سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی جتنا چاہ وہ عطا فرماتا ہے. اب یہ فرمایا اگر رزق پھیل جاتا تو فساد زمین میں ہوتا. کیسے؟ اس لیے کہ ہر کوئی امیر ہوتا تو یہ جو ہماری ہر ایک کی ضرورتیں دوسروں سے جڑی ہوئی ہیں، کوئی ایک دوسرے کا کام کہاں سے کرتا؟ آپ کو نہ کہیں خادم ملے، نہ ڈرائیور ملے، نہ باورچی ملے، نہ چوکیدار ملے، نہ گارڈ ملے، کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وہ سامنے والا بھی امیر ہے. جب امیر ہوگا تو کام کون کرے گا؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں، یعنی وہ امیر ہوں گے ان کے ایمان کی بھلائی اس میں. فرمایا اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی ان کے غریب ہونے میں، مالدار نہ ہونے میں، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ دونوں طرح کی چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. تو جس کو اللہ نے امیر بنایا وہ بھی اس پہ کوئی فخر نہ کرے، اترائے نہیں، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے اور اپنے مال کے حقوق ادا کرتا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے. اور جس کو غریب بنایا تو وہ بھی اللہ کی اس مرضی اور مشیت پر اور تقدیر پر وہ راضی رہے، جتنا اس کے مقدر میں رزق ہے وہ انشاءاللہ اس کو ضرور مل کر رہے گا. آگے آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. یاد رہے ناظرین اکرام، اللہ کے ذکر میں ہمارے دلوں کے چین ہے. چین ان میں نہیں ہے جن میں لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، دنیاوی عیش و عشرت میں اور فلموں میں، ڈراموں میں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں، نہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو اور خراب کریں گے، چین اللہ کے ذکر میں۔ اور یہ ذکر ایک لسانی ذکر، زبانی طور پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی تقدیس، تسبیح، ثنا، حمد، یہ بجا لاتا رہے، اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ اچھا، دوسرا ہے ذکر قلبی، دل سے۔ اب دل سے ذکر، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ کو ایسا یاد کرے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کے جو دلائل ہیں اس میں غور و فکر کرے، یہ دل کا ذکر ہے۔ کہیں وہ اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھتا ہے، وہ نشانیاں دیکھتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ قلبی ذکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح۔ اب یہ جو ذکر ہے، یعنی اپنے اعضاء کو ذکر میں لگانا، یعنی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو بدن کے ساتھ ہی جائے گا نا، یہ بھی ذکر ہے، یہ سفر کرنا ہی ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سارے ذکر ایک طرح کے، زبان سے بھی ذکر ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ اچھا، جسم بھی چونکہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، تو جسم بھی مشغول ہے، تو جوارح کا ذکر بھی۔ اچھا، دل میں خشوع خضوع والی کیفیت پیدا کریں تو قلبی ذکر بھی ہے۔ تو نماز تینوں طرح کے اذکار کا مجموعہ ہے۔ تو ناظرین، ہر اعتبار سے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ کو کون سا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے؟ تو فرمایا، مرتے دم تک تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے، اللہ کو یاد ہی کرتے رہو، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ ناظرین کرام، تیرہویں پارے کی چند باتیں چند خلاصتاً عرض کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی کثرت سے ذکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ان راتوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل انشاءاللہ 14ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا۔